السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. آج کے خطبے کا موضوع ہے خوبصورت دین. خوبصورت دین کون سا ہے؟ اس دین کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ خوبصورت دین کیوں ہے؟ اور کس طریقے سے ہم کسی چیز کی خوبصورتی کو پہچان سکتے ہیں؟ آج کل دنیا میں ادیان تو بہت ہے، اور ہر دین کہتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میں حق پر ہوں، اور اس دین کے متبعین بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، باقی سارے باطل پر ہیں. ہمارا دین خوبصورت ہے، ہمارا دین سب سے اچھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں خوبصورتی کا معیار کیا ہے، کون سا دین اچھا ہے اور کیوں اچھا ہے. یاد رکھیں، ویسے تو اگر دیکھا جائے کہ ہیرا ایک پتھر ہے، جیسے کہ بہت سارے پتھر موجود ہیں، اور ہر چمکتا ہوا پتھر بھی ہیرا نہیں ہوتا. ہیرے کو دوسرے پتھروں سے جو امتیاز حاصل ہے وہ اس کی حقیقت کی وجہ سے ہے، کو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا کہ وہ ہیرا ہے. باقی پتھروں کو اگر پالش کیا جائے اور ان کو خوبصورت رنگ دیا جائے اور روشنی میں رکھا جائے تو وہ بھی چمک جائیں گے، لیکن وہ ہیرے نہیں کہلائیں گے. اسی طریقے سے ہر چمکتی ہوئی چیز بھی سونا نہیں ہوتی. سونے کی بھی چمک ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، اور دوسرے معدنیات کی بھی چمک ہے، لیکن سونے کی قیمت اس کی حقیقت میں ہے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. تو کسی چیز کی خوبصورتی اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے، اور ہر عقل مند انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو خوبصورت دین کون سا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ کیا ہے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں اس خوبصورتی کی، تاکہ ہم سب جان لیں اور یہ یقین کر لیں کہ واقعی یہ دین جو ہے یہ خوبصورت دین ہے. یاد رکھیں، بہت سارے ادیانوں کے درمیان میں جو خوبصورت دین ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے دین اسلام. دین اسلام خوبصورت دین ہے. دین اسلام کی بہت ساری خوبصورتیاں ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتی. دور والے تو ویسے ہی اپنی آنکھیں بند کر چکے ہیں جو دین اسلام سے دور ہیں, وہ اس دین کی خوبصورتی سے ناواقف ہیں اور شاید وہ جاننا بھی نہیں چاہتے. لیکن یاد رکھیں, دشمنان اسلام یا دین اسلام کے مخالفین میں سے جس نے بھی نیک نیتی کے ساتھ اور دل سے بغض اور نفرت کو نکالنے کے بعد اس دین پر تھوڑا سا غور و فکر کیا ہے, اس نے اس دین کو قبول کیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ حقیقت ہے. اور آج بھی دین اسلام چیلنج بن چکا ہے دوسرے ادیان کے مقابلے میں, کثرت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ دین خوبصورت دین ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس خوبصورت دین کی کیا خوبصورتی ہے, وہ کیا یہ واقعی خوبصورتی ہے یا نہیں, اور یہ کس نے کہا کہ یہ خصلت خوبصورت خصلت ہے. کیونکہ اگر ہم صرف اپنے عقلوں پہ تولتے رہیں گے تو ہماری عقلیں مختلف ہیں, ہم عقل پر بھی تولیں گے, اور عقل سے زیادہ جو مضبوط اور قوی چیز ہے اس کی بنیاد پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس خوبصورتی کو بیان کروں, آج ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, بڑا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں, پیدائشی مسلمان ہیں. لیکن کیا ہم دین اسلام کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں, دین اسلام کی خوبصورتی کو جانتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی خوبصورتی جو دین اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے, ایک معبود ہے, نہ دو ہیں نہ تین ہیں نہ دس ہیں نہ بیس ہیں نہ 33 کروڑ ہے, ایک ہے بس. اور ایک معبود کا سبق, ایک معبود کی دعوت, یہ ہر رسول کا پیغام ہے. جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب رسولوں کا ایک ہی بنیادی پیغام ہے, اور وہ یہ ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اپنا دل ایک رب کے ساتھ جوڑ دو, دوسرا ہے نہیں. اپنی سارے عبادات, اپنی محبت, اپنی امید, ڈر, توکل, رغبت, رہبت, دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, نماز, زکوٰۃ, حج اور دیگر عبادات, صدقات اور خیرات, سارے کے سارے عبادات صرف ایک ہی معبود کے لیے صرف کرنی ہے, اور وہ ایک معبود ہے اللہ تعالیٰ, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق, نہ پتھر ہے, نہ درخت ہے, نہ درند ہے, نہ پرند ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ ولی ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے. کیونکہ عبادت کا حق صرف ایک ہی معبود کا ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس دین کی جو آپ کو کسی دین میں نظر نہیں آئے گی. آگ کے پجاری کہتے ہیں دو خالق ہیں, مجوسی جو ہیں. نصارہ نے کہا تین ہیں, دو نہیں ہیں, ٹرینیٹی کو لے کے ہے. میرا ایک سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دین تھا میرا وہی دین ہے. اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا دین تھا؟ اس میں تین معبود تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا. دین اسلام بھی یہی دین ہے. ہر نبی کی بنیاد دعوت کی بنیاد اسلام میں ہے. عجب بات یہ ہے کہ وہ دین جو آج نصارہ کا ہے یہ وہ دین نہیں جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. اور اس طریقے سے دیگر ادیان بھی دیکھ لیں. اگر آج ہندو رام کی عبادت کرتے ہیں تو رام اپنی زندگی میں کس کی عبادت کرتا تھا؟ برہما اگر اپنی زندگی میں کسی کی عبادت کرتا تھا وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ یہ 33 کروڑ جو معبود بنے ہیں، یہ جب زندہ تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ ہم مسلمان اس ایک ذات کی عبادت کرتے ہیں جو سب کا واحد اور سچا معبود ہے، دوسرا ہے ہی نہیں. اور یہی دعوت ہر رسول کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا. کیا کیوں بھیجا؟ ایک بنیادی پیغام دے کر بھیجا. اگر یہ بنیادی پیغام نہیں تو پھر باقی رسالت کسی کام نہیں، جو باقی تعلیمات ہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اس بنیادی پیغام کو جس نے نہیں سمجھا تو پھر وہ دین پر قائم نہیں ہے، اور اس جو دین وہ بنا چکا اس کا اپنا خود ساختہ دین ہے، رسولوں کا لایا ہوا دین نہیں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بنیادی پیغام کیا ہے؟ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو. دین اسلام کی یاد رکھیں، اور جتنے بھی ادیان ہیں چاہے وہ یہودیت ہو نصرانیت ہو، حقیقتاً یہ ادیان ان کے جو نام یہ خود ساختہ نام ہے. یہودیت اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ نام نہیں ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ کوئی دوسرا تیسرا ازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ایک ہے اور وہ ہے اسلام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان تھے اور دین اسلام لے کے آئے. یہی دین ہے، ہر نبی کا یہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور جن لوگوں نے اپنے خود ساختہ دین بنائے ہیں ان لوگوں نے اس دین کو چھوڑا ہے، اور اس کی سب سے بڑا ثبوت اس نام کی تبدیلی ہے. کہ اب کوئی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، کوئی یہودی کہتا ہے، کوئی کرسچن کہتا ہے، کوئی مجوسی کہتا ہے، یہ سارے کے سارے نام لوگوں کے اپنے خود ساختہ نام ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے. دین اسلام کی دوسری خوبصورتی کہ اس دین کا جو رسول ہے وہ خاتم المرسلین ہے اور رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے، وہ بھی دین کی دعوت لے کے، اسلام کی دعوت لے کے آئے، لیکن وہ خاتم نہیں تھے، ابھی دعوت میں کچھ چیز باقی تھی جس کو مکمل کریں گے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی. اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیغام دیا؟ جب دیکھا کہ اب وقت قریب ہے اس دنیا سے جانے کا، اور پھر یہ دعوت اور یہ دین کس کے ذمہ ہوگا؟ کیا لوگ اپنی عقلیں استعمال کر کے اس دین پر قائم رہیں گے، یا ایک بنیادی پیغام دیا ہے جس کو اگر واللہ جو تورات انجیل میں بھی محفوظ ہے موجود ہے، تبدیل کرنے کے باوجود بھی موجود ہے، یہ پیغام موجود ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے، اس کی اتباع کرنا. سبحان اللہ، کوئی نئی دعوت نہیں لے کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء مسلم کی دعوت تھی وہی دعوت لے کے آئے ہیں، وہی بنیادی پیغام ہے. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی رسول آنے والا ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یہ اس دین کی خوبصورتی ہے جسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جس کی ہم اتباع کریں تاکہ ہم کامل ہو جائیں اور متقی پرہیزگار ہو جائیں. تقوی، پرہیزگاری، خیر و عافیت، امن و سلامتی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں ہے، کسی اور کے پیغام میں نہیں ہے. اور پھر خاتم المرسلین کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم پر جس نے بھی انصاف کی نظر کے ساتھ سیرت کو دیکھا، واللہ اس کا دل نرم ضرور ہوا، اس کی آنکھیں تر ضرور ہوئی. اور بعض کافروں نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ دنیا کے جو علماء ہیں، جو عظیم لوگ ہیں، ان سب سے زیادہ عظمت والی شخصیت ایک ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے کہ مائیکل جے ہارٹ نے اپنی کتاب لکھی، دنیا کے 100 عظیم لوگ اس نے چنے ہیں، مجبور ہو گیا، خود کرسچن ہے، اپنے رب اسے تیسرا نمبر دیا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت اس شخص نے دیکھی، مجبور ہو گیا کہ اس کے پہن بار لکھا ہے پوری دنیا کا اور تاریخ کا سب سے زیادہ عظمت والا انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور مستشرقین نے اور بھی کافر گواہی دی ہے اس کی. عجب بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غیر مسلم پڑھیں اور وہ یہ گواہی دیں کہ سب سے زیادہ عظیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم مسلمان ہو کر بھی ہمارے پاس وقت نہ ہو کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں یا کچھ سبق حاصل کر لیں. آج ہمارے جو زندگی، جو روزمرہ زندگی گزرتی ہے، ہم کیسے اٹھتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے رزق حاصل کرتے ہیں، ہمارے جد و جہد کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بہترین نمونہ ہیں وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بلند درجہ بھی ہے اللہ تعالیٰ جو عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین شوہر بھی ثابت ہوئے، بہترین باپ بھی ثابت ہوئے، بہترین دوست بھی ثابت ہوئے، اور بہترین پڑوسی بھی ثابت ہوئے. یہودی جو کافر ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی پڑوسی ہم نے دیکھا نہیں. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں تو سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. پوری دنیا میں لوگ اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں، کوئی سچا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کی آواز خوبصورت ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کی سوچ اچھی ہے، کوئی حکمت والا ہے، تو لوگ اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں، اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق پہچانے جاتے ہیں. جب کوئی کہے گا نا کہ سچائی موجود ہے تو پھر آپ کے ذہن میں سب سے پہلے سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا چاہیے، کہ ان سے بڑھ کر کوئی سچا ہے نہیں دنیا میں. جب کوئی کہے کہ امانت داری موجود ہے دنیا میں تو سب سے پہلے ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے. حکمت والا، دانائی والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، انصاف کرنے والا، جتنی بھی خوبصورت صفات موجود ہیں جب بھی کسی کے ذہن میں آئے تو حقیقتاً ان صفات کی پہچان سید مرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس حسن اخلاق کی پہچان محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. سارے لوگ اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اسے پہچانے جاتے ہیں. علی خلق عظیم، آپ وسلم اخلاق سے بالا تر ہے، اخلاق سے اوپر ہے، حسن اخلاق کی پہچان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، جو بھی ان کا خوبصورت انداز تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا انداز تھا، جانوروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ ہاتھ سے نکل گیا، جیسے کہ جانور باولا سے ہو جائے ویسے ہو گیا، شدید غصے میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، اس باغ میں جاتے ہیں اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، سب بہادر ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہادری دیکھیں آپ، اونٹ کے قریب جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کرام منع کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اونٹ قریب آتا ہے، اپنا سر جھکا دیتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر، جیسے کہ کوئی شخص گفتگو کرتا ہے نا کسی سے، یوں سر جھکا کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سر جھکا کے، جیسے کوئی شخص گفتگو کرتا ہے اس طریقے سے۔ اونٹ خاموش، سناٹا سا تاری ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ مبارک جو ہے اونٹ گردن پر پھیرتے ہیں، وہ اونٹ بالکل سکون میں آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس کا اونٹ ہے، ایک انصاری جوان آتے ہیں کہتے ہیں میرا اونٹ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اونٹ نے یہ شکایت کی ہے کہ اس کو تم کھلاتے پلاتے نہیں اور کام زیادہ کرواتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا حق اسے دو، سبحان اللہ۔ اب اس جانور کو کس نے کہا ہے کہ رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا میں صرف انسان ہی نہیں جانور بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب مکہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا اور قتل کی دھمکی دی گئی، بلکہ قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جیسے کہ مشہور قصہ ہے سیرت میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو مکہ کی طرف مڑ کے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے، وہ فرمایا اے مکہ، تو ایسا شہر ہے جسے میں بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ان ظالموں نے مجھے تجھ سے دور کر دیا۔ تو اللہ کے حکم پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیاری زمین کو چھوڑ دیتے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں۔ مکہ میں کیا سلوک ہوا 13 سالہ زندگی میں نبوت کے بعد، اگر آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، وہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث پہ تھوڑا غور و فکر کریں، تو مکہ والوں نے، مشرکین نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ ایسا سلوک کیا کوئی دشمنوں سے شاید اتنا برا سلوک نہیں کرے گا، بدتمیزی کی انتہا، گستاخی کی انتہا، یعنی مارنے پر بھی ہاتھ بھی اٹھایا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کعبے کے قریب گزرا تو دیکھا بہت سارا رش ہے، لوگ جمع ہیں، میں قریب سے جا کے دیکھا تو لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بھر سے خون جاری تھا، لیکن اس صحابی کے دین تو دیکھیں، ایمان تو دیکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم، ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کچھ بھی ہو جائے دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھانا، تو اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے اور فوراً گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو، سیدہ فاطمہ دوڑ کے آتی ہیں اور اپنے والد پر، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں گر جاتی ہیں، تب وہ کافر بدکار لوگ جو ہیں اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیا جاتا، تپتے ہوئے ریت پر گھسیٹا جاتا، کوڑے مارے جاتے، قتل کر دیے گئے۔ آل یاسر میں سے سعید اسمہ عنہا سب سے پہلی شہیدہ خاتون ہے اسلام میں، ان کے بیٹے کے سامنے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک خوشخبری دیتے رہے، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو آل یاسر، تم سارے کے سارا گھرانہ جنتی گھرانہ ہو، تم سب جنت میں جانے والے ہو، فرق صرف اتنا ہے دور اتنی جنت سے جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب یہ سانس اس جسم سے جدا ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، تو تمہارا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا کیا ہے وہ سچا ثابت ہوگا۔ تو مزید ثابت قدمی ملی، جان تو چلی گئی. سیدنا جابر عبداللہ کے والد کہتے ہیں کاش میری ہزار جان ہوتی میں اللہ تعالیٰ پہ قربان کر دیتا، میں کیا کروں، جان بس ایک ہے میری. یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہوئے، مشرکین عرب میں دیکھا اب ہمارے کوئی خیر نہیں، اب تک ہم ظلم کرتے آئے ہیں، اب دیکھتے محمد ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. لیکن مجرم اپنے جب جرم کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی یقین کر لیتا ہے کہ آج خیر نہیں ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سوار ہیں، جھکا ہوا سر ہے، خشوع اور خضوع کی انتہا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ فتح اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہوئی ہے، ہم نے صرف تھوڑی سی کوشش کی ہے. سبحان اللہ. اور یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. داخل ہوتے ہیں اور ایک صف میں مشرک کھڑے ہیں، مجرم کھڑے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کانپتی ہوئی ٹانگیں ہیں، لرزتا ہوا ہاتھ، دبے ہونٹوں سے کہتے ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ اخن کریم ابن اخن کریم، آپ تو کرم کرنے والے اچھے سخی بھائی ہیں اور کرم کرنے والے سخی بھائی کے بیٹے ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، ہم یہ جانتے ہیں آپ رحم کرنے والے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے نظارے سامنے دیکھ رہے تھے. اسی کعبے کے قریب مجھے مارا گیا، وہاں پر سیدنا بلال کو گھسیٹا گیا، وہاں پر سیدنا سمیہ کو شہید کیا گیا، وہاں پر یہ کیا گیا، وہ سب دیکھ رہے. لیکن سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ عظمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو کافر جانے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، جو دشمن ظلم و ستم کرتے رہے ہیں صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ان کے پیاروں سے بھی، ان کے پیاروں پر بھی ظلم کرتے رہے، اس کے باوجود بھی جب غالب ہوئے اور اپنا بدلہ لے سکتے تھے، کوئی روک نہیں سکتا تھا، اب ظالم مجرم کے سر جھکے ہوئے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی حالت سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا. یہ اخلاق ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہ خوبصورتی ہے اس دین کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے بلند ترین درجہ حاصل کر چکے ہیں. عربی زبان میں بولنے کا انداز، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو سننے والا سمجھ لیتا تھا، اور عام طور پہ دو یا تین مرتبہ ایک جملے کو دہراتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ سننے والے جب سنے تو اس کو سمجھ بھی لے. یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے. تیسری خوبصورتی دین اسلام کی کہ دین اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے وہ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے کلام. اور اس قرآن مجید کی جو خوبصورتی وہ اس کی حفاظت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا، اور قرآن مجید کی حفاظت سے پورا دین محفوظ رہا. یاد رکھیں قرآن مجید دین کی بنیاد ہے. جب قرآن مجید محفوظ ہے، جب بنیاد محفوظ ہے، تو پھر پوری عمارت بھی محفوظ ہے. اور اگر بنیاد محفوظ نہ رہی تو پھر پورے عمارت محفوظ نہیں رہ سکتی. اب یاد رکھیں, ہمیشہ ہم بھی دیکھتے ہیں جب سیکیورٹی سسٹم بنائے جاتے ہیں تو بنیادوں پر زیادہ بنیادوں کو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. آپ نے چھت کو تو محفوظ کر دیا, نیچے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو کیا چور ہمیشہ چھت کے ذریعے سے آتے ہیں, تیسرے منزل فلانگ کے آئیں گے؟ تو جب تک آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی, سیکیور نہیں ہوگی, تو پھر اسے سیکیورٹی کہتے ہی نہیں, حفاظت کہتے ہی نہیں. تو دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالی خود ذمہ لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا, تورات کا ذمہ نہیں لیا, تورات کو حوالے کر دیا علماء کے, اب تم اس کی حفاظت کرو. انجیل کی حفاظت بھی علماء کے حوالے کر دیا, لیکن ان سے حفاظت نہ ہو سکی, اور تورات میں بھی ان لوگوں نے تحریف کی ہے, انجیل میں بھی تحریف کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرف الکلم عن مواضعه, وہ جو مشرق جو کافر ہیں, یہود و نصارہ ہیں, وہ تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی جگہ سے. لیکن دین اسلام قرآن مجید جیسے نازل ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, پہلی آیت سے لے کے پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک محفوظ ہے, کوئی تبدیل نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے, کیونکہ حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے خود, اور جس کی حفاظت میرا رب کرے اس کو کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا, میرا یہ ایمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. چوتھی خوبصورتی جو دین اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے اندر اس دین کو سمجھنے کا بہترین طریقہ موجود ہے, اور یہ طریقہ جو ہے اس دین کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, ان سے زیادہ قریب تھے, صحابہ اور اہل بیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے, جنہوں نے براہ راست اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کی تعلیم حاصل کی, قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور صحیح حدیث جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان دونوں کو سمجھا ہے بہترین طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے, دوستوں نے, ان سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے, یہی راستہ سلامتی کا ہے, اور اس راستے کا نام رکھ دیا ہے الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. اور آپ یاد رکھیں کہ سیدھا راستہ اسے کہتے ہیں جو منزل مقصود تک آسانی سے اور بہت جلدی پہنچا دیتا ہے. راستے دو قسم کے ہوتے ہیں نا, ایک سیدھا ایک ٹیڑھا. ٹیڑھا راستہ اگرچہ کبھی پہنچا بھی دے گا آپ کو منزل مقصود تک, لیکن دیر سے اور مشقت کے ساتھ, آپ کو پوچھنا پڑے گا دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے, کہاں سے مڑنا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن جب آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو منزل مقصود تک بہت جلد پہنچ جاتے ہیں اور آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. اور دین اسلام صراط مستقیم ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے. اور صراط مستقیم کیسے ہے؟ اس دین کی سمجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھنے, دین اسلام کو سمجھنے کے لیے نہ تو عقل کو, نہ تو عقل کے حوالے کیا ہے, نہ خواب کشف ذوق کے حوالے کیا ہے, نہ کسی ایک شخص کے حوالے کیا ہے, چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو, ایک شخص کے حوالے نہیں کیا کہ ایک تمہارا عالم ہے, ایک تمہارا امام ہے, اس کی تقلید کرو, یہی تمہارا دین ہے اور تمہارا دین کوئی ہو نہیں سکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. جو بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, بلکہ اختلاف کی انتہا کر دیتے ہیں, دوری اختیار کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, جہالت کی بنیاد پہ نہیں, علم کی بنیاد پر, جان چکے ہیں کہ صراط مستقیم کیا حق کیا, جان چکے ہیں, لیکن حق سے دور کیوں ہو گئے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین, کیونکہ سبیل المؤمنین کے راستے کو نہیں اپنایا, راستے کی اور اس نے اپنا لیا, یا تو عقل کو آگے کر لیا, یا کشف اور ذوق کی بنیاد پر دین کو سمجھنا چاہا, یا کسی ایک امام کے پیچھے لگ گیا, راستے سے بھٹک گیا. واتبع غیر سبیل المؤمنین, تو کیا اس کو ملے گا؟ نولی ما تولا، جس پر وہ چل رہا ہے اس پر چل، اس کو توفیق دیں گے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن آخرت میں ورسلی ہی جہنم وساءت مصیرا. اور یہ سب کے لیے جو بھی حق کو دیکھ رہے ہیں اور حق سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور حق سے دوری اختیار کرنے کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح نہیں سمجھنا چاہتے، کیونکہ سبیل المؤمنین کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں. اور سبیل المؤمنین سے جہاں مراد ہے، مؤمنین سے مراد ہے صحابہ اکرام، اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتے ہیں قیامت تک. اور یہ ایک گروہ موجود ہے جسے کہتے ہیں طائفۃ المنصورہ، وہ گروہ جس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جسے حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا چاہے دشمن کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ ایک گروہ رہے گا تا قیامت، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اس گروہ کی تائید، اس گروہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے اس دین کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ ہیں انہوں نے اس دین کو سمجھا ہے، اور آگے اس دین کو، اس دین کی دعوت کی اور تبلیغ کی ہے. اور پھر ان کے جانشین تابعین، اتباع التابعین نے ان تین زمانوں کو کہتے ہیں بہترین تین زمانے، بہترین تین صدیاں، جن کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بہترین زمانے کے میرے، بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. اور جس نے بھی اپنے دین کو سمجھا ہے، دین اسلام کو سمجھا ہے، ان تین بہترین زمانوں کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق وہ تو دین اسلام پر قائم ہے، صراط مستقیم، صراط مستقیم پر قائم ہے. اور جس نے ان کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کیا سمجھنے کا، تو پھر وہ راہ راست سے ہٹ گیا. اور یاد رکھیں دین اسلام خوبصورتی میں سے یہ بھی خوبصورتی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین جو ہیں عقیدے کے مسائل میں ان کا اختلاف کوئی نہ تھا. جو دین کی بنیاد ہے عقیدہ جو ہے، اور ہر دین کی بنیاد ہمیشہ جو ہے وہ عقیدہ ہی ہوتی ہے. آج دیکھ جتنی بھی ادیان ہیں، ہر دین کی بنیاد عقیدہ ہی ہوتی ہے. اور دین اسلام خوبصورتی یہ ہے کہ جن لوگوں کی اتباع کر کر ہم نے دین کو سمجھنا ہے، ان لوگوں میں آپس میں عقیدے کے مسائل میں اختلاف تھا ہی نہیں. عقیدے کے جو اصولی مسائل ہیں سب کا اتفاق تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے راستے کی اتباع کریں. پانچویں نمبر پہ جو دین اسلام کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام عدل و انصاف کا دین ہے. اس دین میں ناانصافی کا نام ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں دین اسلام برابری کا دین ہے. نہیں، برابری کا دین نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ برابری ہر صورت میں عدل و انصاف نہیں لے کے آتی. آپ اگر مرد عورت کو برابر کر دیں اور یہ کہیں کہ عورت بھی مرد کے ساتھ بیٹھ کر شانہ بشانہ کام کرتی رہے، فٹ بال کھیلتی رہے اور مردوں کی طرح کام کرتی رہے، کہ کیا یہ عورت کے ساتھ انصاف ہے؟ برابری تو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ظلم کر بیٹھے عورت پر. حاکم محکوم کو برابر کر دے کہ حاکم محکوم میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں، ظلم ہوا ہے حاکم پر بھی محکوم پر بھی. تو دین اسلام جو ہے وہ عدل و انصاف کا دین ہے. عدل و انصاف کا معنی ہے ہر شخص کو، ہر چیز کو اس کا حق دینا، اسے عدل و انصاف کہتے ہیں. آپ زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے. ایک سست انسان ہے، محنت نہیں کرتا ہے، کوئی شخص کہتے ہیں دونوں کو برابر کر دے، تو ظلم ہوا اس پر جو محنت کرتا ہے. آپ کے پاس میرٹ ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، محنت کی ہے، آپ کو جاب ملی ہے، آپ اس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، آپ ہی کا حق ہے. کوئی اور آ کے جعلی ڈگری لے کے آتا ہے اور آپ کا حق لے لیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ ڈگری جو ہے جعلی ڈگری ہے، فیک ہے، وہ جانتا ہے. لیکن دیکھنے والے تو کہتے ہیں برابر ہے دونوں. تو یہ برابری، دین اسلام برابری کا دین نہیں، دین اسلام عدل انصاف کا دین ہے. اور دین اسلام نے ہر چیز کے ساتھ عدل کیا ہے. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ عدل کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی، اور جب کسی کا حق ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اس لیے اگلا پوائنٹ جو ہے نمبر 6، دین اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. اس دین کے اندر آپ کو حقوق کی تفصیلات ملیں گی. تفصیلات اپنے آپ سے شروع ہو کر کہ انسان کا اپنے اوپر کیا حق ہے, گھر والوں کا کیا حق ہے, پیاروں کے کیا حق ہے, رشتہ داروں کے کیا حق ہے, والدین کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں, دوستوں کے کیا حقوق ہیں, پڑوسوں کے کیا حقوق ہیں, عام مسلمان کے کیا حقوق ہیں, کافروں کے کیا حقوق, جو غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں شریعت میں. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے کافر, اس مطلب یہ نہیں کہ طلاق اٹھاؤ اس کو قتل کر دو, ہرگز نہیں. کافر کے بھی حقوق ہیں, جانوروں کے بھی حقوق ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کوئی بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے, قربانی کرنا چاہتا ہے, تو اپنی چھری کو تیز کر لے, چھری کو چھپا کے جائے, ایک جانور دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے. تعلیمات دیکھیں, ارے جانور ویسے ذبح ہونے والا ہے, اس کی تو موت آئی ہوئی ہے, لیکن یہ انسٹرکشنز کیوں ہیں؟ کیونکہ جانور کے بھی حقوق ہیں اس دین میں. ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی, بلی کیا قیمت ہے بلی کی؟ دین اسلام اس کی قیمت ہے کیونکہ وہ زندہ ہے, جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اس کا بھی حق ہے. اسے قید کر دیا, نہ کھلایا نہ پلایا, سزا دی, نہ خود کھلایا پلایا, نہ اسے چھوڑ دیتا کہ وہ کھائے پیے. بلی مر گئی بھوکی اور پیاسی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی عورت ہے, جہنم میں ہے. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جاتی ہے جہنم میں. میرے بھائیو, آج جو لوگ اسلام کے نام پر قتل و غارت کر رہے ہیں, نہ تو کافر ان کی اس دہشت گردی سے محفوظ ہیں, نہ مسلمان محفوظ ہیں, نہ عورتیں محفوظ ہیں, نہ بچے محفوظ ہیں, نہ بزرگ محفوظ ہیں. یہ کون سی تعلیمات ہیں میرے بھائیو؟ یہ خوبصورت دین کی تعلیمات نہیں ہیں, یاد رکھیں. بہرحال اس دین اسلام میں پتھر کے بھی حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ پتھروں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کے سامنے سر جھکایا جائے یا ان کی عبادت کی جائے, اس لیے پتھروں کو پیدا کیا. تمہارے لیے مسخر ہیں, اس پتھر کو توڑو پھوڑو, گھر بناؤ, جو بناؤ چاہو پل بناؤ بناؤ. یہ پتھر اس لیے نہیں ہے کہ ان کو مورتی کی شکل دے کے اس کو سجدہ کرو. عجب بات ہے, اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تراشو اور پھر انہیں خوبصورت بناؤ اور پھر ان کو سجدہ بھی کرو, ان کو معبود بھی بنا لو. ان پتھروں کا یہ حق ہے کہ ان کو استعمال کرو جیسے استعمال کرنا چاہتے ہو. اور قیامت کے دن یاد رکھیں, جہنم کا ایندھن جو ہے دو چیزوں سے ہوگا, وقودہ الناس والحجارہ. لوگ ہوں گے جہنمی لوگ, جہنم کا ایندھن بنیں گے, اور ساتھ پتھر بھی ہوں گے. کون سے پتھر ہیں؟ یہ وہ پتھر جو ان کو معبود بنایا گیا ہے. وہ خود کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے, ہم اس کو سزا دینا چاہتے ہیں, ہم اس کو جلائیں گے. اس نے جرت کیسے کی مجھے سجدہ کرنے کی؟ یہ تو عقل والا انسان تھا, تو نے تو مجھے بغیر عقل کے پتھر پیدا کیا تھا, کوئی احساس بھی نہیں تھا, مردہ پتھر تھا میں. میں جانتا تھا کہ ایک ہی معبود ہے پورے کائنات میں, اس عقل والے کو کیا ہوگا یہ نہیں پہچان سکا, اور اسے مجھے آ کے سجدہ کیا ہے. وقودہ الناس والحجارہ, جہنم کی آگ کا ایندھن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. میرے بھائی, دین اسلام حقوق ادائیگی کا دین ہے. اس دین میں جیسے کہ مخلوق آپس میں حقوق موجود ہیں, اسی طریقے سے مخلوق پر خالق کے کیا حقوق ہیں وہ بھی اس دین اسلام میں بہترین طریقے سے مکمل طریقے تفصیلات کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے, کیا حقوق ہیں, قرآن مجید کا کیا حق ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کا کیا حق ہے, تفصیل کے ساتھ موجود ہے. یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے. دین اسلام کی خوبصورتی, اگلی خوبصورتی جو ہے نمبر 7, دین اسلام جو ہے آسانی کا دین ہے. خوبصورتی آسانی میں ہوتی ہے ہمیشہ, اور دین اسلام آسانی کا دین ہے. آپ کو دنیا میں جتنی بھی ادیان ہیں, سب سے زیادہ آسان ترین دین دین اسلام ہے. کیسے آسان دین ہے؟ نمبر 1, جیسے میں نے کہا معبود ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، اور منہج ایک ہے. منہج یعنی وہ راستہ جس کی بنیاد پر ہم قرآن حدیث کو سمجھے. اگر ایک زیادہ معبود ہے مشکل ہے. اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بھی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہوتا تو دو ہوتے یا تین ہوتے اور مشکل ہوتی. اگر منہج دو یا تین سے زیادہ ہوتے تب بھی مشکل ہوتی. اگر قرآن مجید محفوظ نہ ہوتا تب بھی مشکل ہوتی. عبادات کو دیکھ لیں آپ. عبادات دین اسلام کے پانچ ارکان ہیں. بنی الاسلام علی خمس. کون سے ہیں؟ نمبر ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ. دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ سب سے پہلا ستون کلمہ شہادت ہے. یہ خوبصورتی ہے دین کی اور آسانی ہے. اگر کلمہ شہادت بنیاد نہ ہوتا کوئی اور چیز ہوتی تو بہت مشکل ہوتی. عبادت انسان تب دل سے کرتا ہے جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. جب رب کی معرفت میں نقص ہے، ایمان میں کمزوری ہے، تو پھر نماز، روزہ، حج، زکات مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو دین اسلام کی آسانی یہی ہے اور خوبصورتی بھی ہے کہ سب سے پہلا رکن جو ہے، ستون جو ہے دین اسلام کا، وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ ہے نماز. دین اسلام کی جو خوبصورتی ہے نماز میں، جو آسانی کی بنیاد پر، وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں. 50 ہوتی تو مشکل ہوتا، آسان نہ ہوتا. 5 نمازیں آسان ہیں. یعنی اگر ہم ایک نماز 10 منٹ میں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں 50 منٹ میں، 1 گھنٹہ کر لیں آپ. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نماز کا ہے، 23 گھنٹے تمہارے ہیں. مشکل ہے، آسان ہے؟ آسان دین ہے. اس کے باوجود بھی اگر سفر پہ ہیں تو 4 رکعت دو رکعت کر لیں، قصر کی نماز ہو گئی. آپ 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں اور آسانی ہے. آپ بیمار ہیں، وضو نہیں کر سکتے، مٹی سے تیمم کر لیں، آسانی ہے. دین اسلام آسانی کا دین ہے، اس کی خوبصورتی ہے. روزہ دیکھ لیں آپ. 12 مہینے میں کتنے مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ 1 مہینہ. 11 مہینے تمہارے، کھاؤ پیو موج کرو. 1 مہینہ تمہارے رب کے ہیں، وہ بھی 24 گھنٹے نہیں، صرف دن کے وقت فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک روزہ رکھنا ہے. اور اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ اگر روزے کے دوران کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی کسی کو گالی دے دے، کسی کی چغلی کر لے، بیٹنگ کر لے، غیبت کر لے، یا کسی پہ ظلم کرے، تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اجر ثواب سے محروم رہے گا شخص روزے کے اجر ثواب سے، لیکن روزہ قضا نہیں کرے گا، سبحان اللہ. زکات کو دیکھ لیں آپ، جو دوسرا رکن ہے نماز کے بعد. زکات کو دیکھ لیں. ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے زکات. اس پر فرض ہے جس کے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس خاص متعین مقدار تک مال پہنچ جائے اور پھر اس پر 1 سال بھی گزر جائے، تب اس پر زکات فرض ہے، سبحان اللہ. اگر ہر مسلمان پہ ہوتی اور ہر مال میں زکات ہوتی تو مشکل ہوتا. اب یہ بھی نہ پتا ہوتا کس کو دینا کس کو نہیں دینا، اور مشکل ہوتی. تو واضح تعلیمات ہیں قرآن مجید میں کہ زکات کس کو دینی ہے اور زکات فرض ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں واضح تعلیمات ہیں کہ اس کی مقدار کیا، نصاب کیا ہے اور کب دینا ہے، سبحان اللہ. حج دیکھ لیں آپ، پوری زندگی میں کتنی حج فرض ہیں؟ 1 حج فرض ہے. اگر ہر سال حج فرض ہوتا تو مشکل دین ہوتا. جب پوری زندگی میں 1 حج فرض ہے تو یہ آسانی کا دین ہے، یہ خوبصورت دین ہے. دین اسلام کی خوبصورتی نمبر 8 کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ، تعلیم حاصل کرو، پڑھو. دین اسلام خوبصورت دین ہے اس لیے اس کی بنیادی تعلیمات ہے تعلیم حاصل کرنا. باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ علم سے روکتے، علم سے دور کرتے ہیں. یہ واحد دین ہے، دین اسلام جو ہے، جس کی بنیادی تعلیمات ہے اقرأ سے ابتدا ہوا. پڑھو، تعلیم حاصل کرو، کیونکہ علم نور ہے اور دین اسلام روشنی کا دین ہے، نور کا دین ہے. علم کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر ہم سجدہ کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر ہم زکات دیتے ہیں، علم کی بنیاد پر ہم روزے رکھتے ہیں، علم کی بنیاد پر ہم حج کرتے ہیں، اور علم کی بنیاد پر ہم اپنے معاملات طے کرتے ہیں، شادی کے ہوں، بیاہ کے ہوں، نکاح کے ہوں. نمبر آٹھ، نمبر نو، دین اسلام خوبصورت دین ہے اس لیے کہ یہ دین کامل ہے. اگر ناقص ہو تو بہت مشکل ہوتی میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. کس کے لیے میرے بھائیو؟ لکم، میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، تا قیامت ہر مسلمان کے لیے جو دین اسلام پر قائم ہے، بعمل مسلمان ہے. میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمام کر دیا. بہت سے نعمتیں تم پر نازل کی ہیں، لیکن سب سے عظیم اور بلند نعمت یہ ہے کہ تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. یہ خوبصورتی دین اسلام کی. ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بھی خوبصورتی اس دین اسلام کی. اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے، کیونکہ یہ واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے، اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. زیادتی کی گنجائش اس وقت ہوتی ہے یا اس چیز میں ہوتی ہے جو جس میں نقص ہو. اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں میں نے دین کو کامل کر دیا، اور بعض لوگوں ابھی بھی شک ہے کہ نہیں، باقی اور چیزیں ہیں جو دین میں نہیں ملتی، ہم خود اس پر عمل کر کے اس دین کو کامل کرنا چاہتے ہیں. جشن میلاد النبی ہے، رجب کے کنڈے محرم کا ماتم ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عبادات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا، قرب حاصل کرنے کا؟ اسے کہتے ہیں بدعت، جس کی گنجائش دین اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ یہ کامل دین ہے. اور دسویں نمبر پر دین اسلام خوبصورت دین ہے کیونکہ یہ سچا دین ہے، واحد سچا دین ہے. باقی جتنے بھی ادیان ہیں سب جھوٹے دین ہیں. سچا دین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کا سچا دین صرف ایک ہی، وہ اسلام ہے. باقی دین سارے جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں. اور اس لیے سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ پر کبھی راضی نہیں ہوتا. جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہی ہمارا دین ہے، وہی دین اسلام ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روش منہج کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دل میں دین اسلام قدر و قیمت کو ڈال دے کہ ہم اس دین کی قدر جانیں، اس کی خوبصورتی کو جانیں اور پہچانیں، اور اس پر بعمل عمل کرنے مسلمان بن جائے. کتنے آج ایسے مسلمان ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن ان کے ہاتھ اور زبان کے شر سے کافر تو کیا اپنے مسلمان ہی محفوظ نہیں ہے، اپنے پیارے محفوظ نہیں ہے. کہنے کو تو یہ بھی مسلمان ہے. میرے بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سل المسلم من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں وہ سچا مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے. آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو. میں اپنا محاسبہ کروں کہ آج کیا مسلمان میرے شر سے محفوظ ہیں؟ اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.